जगह थोड़ा सा पोर कर लें, कई बार कई बार। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من خدع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو عزیزو، گزشتہ بیان میں نے یہ آیتیں پڑھی تھیں اور یہ حدیث شریف بھی پڑھی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مضمون کہیں پہ کہیں چلا گیا. اصل میں ہر بات اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے. انسان جو چاہتا ہے بالکل ویسا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی چاہت نہیں ہوتی تو وہ نہیں ہوتا. اور ہمارے حضرت شیخ العرب والا جو ہمارے بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا، نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر کے بیان کرنے بیٹھا کروں کہ یا اللہ، جو مضامین میرے لیے نافع ہوں سب سے پہلے اپنی نیت، اور دوستوں کے لیے نافع ہوں، سننے والوں کے لیے نافع ہوں، مفید ہوں، یا اللہ وہ مضامین بیان کروا دیجیے. اس لیے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، جیسی طلب ہوتی ہے ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. جہاں پیاس ہوتی ہے اللہ وہاں پانی بھیج دیتے ہیں. بعض اوقات عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیاسے کے پاس کنویں کو بھیج دیتے ہیں، پانی بھیج دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں. غرض یہ کہ گھر سے نیت یہ کر کے چلا تھا کہ یہ آیت کے متعلق کچھ بیان کر دوں گا جو کہ بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں مقام ربی ہی ونہ النفس عن الہوا، دو باتیں ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا میرے دوستو، یہ ایک امتحان ہے ہمارا. پیدائش سے لے کر موت تک ایک امتحان ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کلمہ حق اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے، اور جب جنازہ ہوتا ہے تو اس وقت نہ تو تکبیر ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں جو اذان دی گئی ہے تو بچے کو بتا دیا گیا ہے کہ جنازہ صحیح ہے، آ گئے ہو دنیا میں، اب تمہارے پوچھ کرو آنے والا ہے. عام طور پر لوگ غیروں کی نقل میں برتھ ڈے بناتے ہیں، اپنے بچوں کی پیدائش کا دن بناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں. برتھ ڈے کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ بھائی جتنا وقت ہمارا گزر جائے، اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہے تو ہر سال ہمیں ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا سال جو گزر گیا ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی تابے داری کی. اور برتھ ڈے منانا جانوروں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا نصرانیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، غرض مسلمان کا طریقہ بچتے منانا نہیں ہے، یوم پیدائش منانا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ میری مجھ سے تو محبت کرتے ہو، میں اللہ کا سب سے پیارا ہوں، سردار الانبیاء ہوں، تو میرا پیدائش کا دن منایا کرے. کہیں ہے کوئی حدیث؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے اپنی 100 جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کو ایک کافر ستا رہا تھا ایمان لانے پر، کیسی کیسی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو پھیلانے کے لیے دی، اور ان کا ایمان اور توحید کیسا مضبوط تھا کہ سزا دے رہا تھا، ستا رہا تھا، پیٹ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو تمہارے بدلے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے، تمہارے لیے کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری جان قربان ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ایک کانٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبھے اور میں زندہ رہوں، تو اتنا بھی نہیں چاہتا. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی، نہ ہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا. آپ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے آج؟ تو انہوں نے بھی اپنے نبی کی پیدائش کا دن نہیں منایا، چراغا نہیں کیا، حالانکہ مالدار صحابہ بھی تھے. جب ایمان لے آئے اور اسلام کو فتوحات نصیب ہوئی تو مالدار صحابہ بھی تھے، مالدار لوگ بھی ایمان لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، تیسرے خلیفۃ المومنین، کبھی انہوں نے چراغا نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس بہت مال تھا. ایک مرتبہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دینار عطا پیش کیے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ہاتھ میں لے کے اچھال رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ کا نبی عثمان سے راضی ہو گیا، بس آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے. تو ایسے محبت والے لوگوں نے بھی کبھی نہ آپ کا نہ اپنا پیدائشی دن منایا، نہ اپنی اولاد کا منایا. تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، جانور جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ رسول کے طریقے پر نہیں چلتا وہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ سب کے سب جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر. میرے شیخ رحمہ اللہ میزان فرماتے تھے کہ یہ ان کے ایسے جانور ہیں کہ ان کا مہینہ بھی جنوری جو ہے جانوری سے شروع ہوتا ہے، جانوری ایسے جاہل. تو جو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ اگر یہ ایمان نہ لائے، توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے پھر تو بھائی جنت میں جائیں گے. اچھا، بعض ایسے بھی کافر گزرے ہیں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھنا، کفر کو حقیر سمجھو، کفر کو گناہ عظیم سمجھو، گناہ کو گناہ سمجھو، گناہ گار کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ ایسے بھی کافر گزرے ہیں، ایک بدو آئے، بدو عربی جو ہوتے ہیں دیہاتی ان کو بدو کہتے ہیں، عربی میں ان کو اعرابی کہتے ہیں، اعرابی. ایک عربی آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جہاد کروں مجھے کیا ملے گا؟ ابھی ایمان لائے تھے، تازہ تازہ، نہ ابھی کوئی نماز پڑھی تھی، نہ کوئی قرآن شریف کی تلاوت کی تھی، نہ کوئی اور ثواب کا کام کیا، ابھی ایمان لائے تھے اور جہاد کا موقع تھا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ابھی جہاد میں شریک ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت، جنت. اسی وقت جو ذات راہ تھا نا، کھجورے وغیرہ، وہ بس سیدھے جہاد میں شریک ہوئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی, ابھی کوئی اور کام نہیں کیا سوائے ایمان لانے کے, اور جہاد میں شریک ہو گئے, شہید ہو گئے. بتاؤ کہاں ٹھکانا ہے؟ جنت ہے نا ٹھکانا, ہمیشہ کی جنت. یہ نہیں کہ بھائی تم نے ساری زندگی تو قبول کیا اور آخر وقت میں ایمان لائے ہو اس لیے تمہارا انعام کم ہوگا, نہیں, بلکہ ان کا جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی اعلیٰ ترین جنت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ساری زندگی کفر کیا, گناہ کیے, لیکن جب انسان ایمان لے آتا ہے, کوئی کافر ایمان لے آتا ہے تو سارے گناہوں کو دو ڈالتا ہے, صفائی کر دیتا ہے. اسی طرح جب کوئی گناہگار آدمی, کوئی گناہگار مسلمان, چاہے وہ قاتل ہو ڈاکو ہو, ساری زندگی بدکاری کرتا رہا, فرض کر لیجیے ساری زندگی شراب کی طرح, لیکن آخری عمر میں اس کو کہا ہے اب میرا کیا ہوگا, پینے کو تو بے حساب پی لی ہے, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, اب کیا اس نے توبہ کر لی, یا اللہ بہت گناہ کر ڈالا, بہت اب آپ کو میں نے ناراض کر دیا, بہت آپ کی نافرمانی کر ڈالی, اب جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, آخرت کا معاملہ اللہ معاف کر دیجیے, اللہ بڑی غلطی ہو گئی, رو لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی سچے دل سے کہ اللہ اب جتنی زندگی میری رہ گئی ہے اب آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا, اب نافرمانی نہیں کروں گا. بس خدا تعالیٰ کو ایسا رحم آتا ہے توبہ کرنے والے کو کہ اللہ تعالیٰ سب کا سب گناہ معاف کرنا دیتے, بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. ہم رجوع تو کریں اللہ سے, تو غلط یہ کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ چونکہ زندگی امتحان ہے اور خواہشات نفسانی ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی, اور یہی امتحان ہے, اللہ کو منظوری یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. اب یہی اصل تماشا دیکھنا ہے اللہ کو, ہمارے ہمارا تماشا دیکھتے ہیں اللہ کو, میرا بندہ میرا فرما بردار بنتا ہے یا شیطان کے کہنے میں آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت نبینا آدم علیہ السلام کو شیطان نے دہکایا اور آپ اللہ کی نافرمانی میں نادانستگی میں مبتلا ہو گئے. نادانستگی جان بوجھ کر نہیں, کئی جگہ یہ واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَنَسِيَ آدَم, وہ بھول گئے تھے, اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اللہ گواہی دے رہے ہیں. اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا بھائی, بعض لوگ انبیاء پہ بھی اعتراض پر نہیں چکتے, ایسے بدتمیز اور گستاخ لوگ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں, دیکھو گناہ کر بیٹھے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ونسی آدم, آدم بھول گئے تھے, ولم نجد له عزما, اور ان کے دل میں دور دور تک نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا. اور ایک جگہ اللہ فرماتے مقاسمہما, یہ اللہ تعالیٰ نے قسم, اس نے شیطان نے قسم کھائی ہوئی ان دونوں سے, حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے, کہ میں تمہارا ناصر ہوں, میں تمہارا ہمدرد ہوں, قسم کھا لی. اور انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی تو وہ اللہ کی محبت کے نشے میں جدا کر, اللہ کی محبت کے نشے میں چور ہو گئے اور وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا, بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں منع کیا تھا. اور شیطان نے قسم کھا کے کیا کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درم سے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ ایسی جنتی میں نہ رہنے لگو. آدم علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا, کوکا چاہے کیا چاہتا ہے, دو روٹی, اور اندھا کیا چاہتا ہے, دو آنکھیں. تو آدم علیہ السلام کو تو خدا تعالیٰ کا موت چاہیے تھا, دوری تو نہیں چاہیے تھی. تو شیطان کے قسم کھانے سے وہ اللہ کی محبت میں دھوکہ کھایا ہو اور اس کو کھا لیا کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں, یعنی ہم اپنے اللہ کے پاس رہیں. غلط یہ کہ خطا تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی, لیکن پھر آدم علیہ السلام نے جب ان کو جنت سے خروج کیا گیا, اخراج کیا گیا, بلکہ حبوط کیا گیا, حبوط, آپ میں سے کوئی عالم ہے؟ اگر عالم ہوتے تو میں بتاتا کہ حبوط کی کیا معنی, ثبوت کہتے ہیں ہے نا قالہ بطا اللہ نے فرمایا تم دونوں نکل جاؤ آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام تو یہ ثبوت کا لفظ استعمال فرمایا یہاں ثبوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب نکلنے کے بعد لوٹنا بھی ہے جیسے شیطان مردود ہوا وہ مردود ہوا اس کا یہ اخراج کیا گیا لیکن آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا حبوط اس کو کہتے ہیں جو نکلنے کے بعد واپس گھر لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت ان کو دنیا میں بھیجا لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے کیا کام کیا کوئی عذر پیش کیا کہ اللہ فلاں مسئلہ ہو گیا تھا فلاں مسئلہ ہو گیا تھا بلکہ رونا شروع کر دیا اللہ سے رونا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے بھائی ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہمارا آپ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں اگر آپ ہم پر رحم نہ کھائیں گے تو ہم کس در پہ جائیں گے کس کے دروازے پہ جا کے معافی مانگیں گے لہٰذا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے بس وہاں سے وہ روئے اور وہاں سے معافی چلی جب بندہ نادم ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے آج تک غفلت کی زندگی گزاری آپ کو ناراض کیا اے بھائی آگے کھولو بھیا مجھے کل ڈانٹ پڑ چکی ہے تمہیں پتہ ہے یہاں کوئی آدمی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی بڑی سختی ہے بار بار کہہ رہے تھے کہ میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو اب دیکھو کوئی اگر جو یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں بیان کے لیے اور اس کے سامنے کوئی آدمی سو رہا ہو پھر اس کو کیسا لگے گا بتاؤ میں اتنی دور سے آیا ہوں محنت کر کے آپ لوگوں سے محبت میں آیا ہوں کہہ گئے ان کی سختی ہے حالانکہ میں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کوئی گالی گلوچ تو نہیں کیا کہ آپ سے ہی تو بولا کہ بھائی آنکھیں بند نہیں کرو اس لیے تم میرے آدمی ہو کہ آنکھیں بند کرو گے تو پھر میرا کیا بنے ٹھیک ہے رمضان میں ہوتی ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے آدمی جاگتا ہے لیکن ایسے موقع پر خوب ہوشیار رہنا چاہیے تو کیا بات ہو رہی تھی ہاں تو ہمارا کوئی در نہیں ان کے سوا تو ہم کہاں جائیں ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بندہ نادم ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے اپنی زندگی پر نادم ہو جاتا ہے بس خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت معافی کا پروانہ چل دیتا ہے ذرا آنکھ نم ہو گئی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اتنی بڑی چیز ہے آنسو میرے دوست ہاں 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 تو میرے دوستو یہ امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا ہے میں بار بار ہر جگہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے اللہ کافر کو بھی جلانا نہیں چاہتے بلکہ جہنم کو ہم خود قریب لیتے ہیں اللہ نہیں جلانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم برے کام کرو گے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے میں نہیں چاہتا کہ تم برے کام کر کے مجھ سے دور ہو اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو دیکھو یہ ڈنڈا پڑے گا جہنم ابا اپنے بیٹے کو کہتا ہے خبردار فلاں کام کی پٹائی کروں گا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ باپ ظالم ہے بلکہ کہے گا نہیں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے جب ہی اس کو ڈرا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی پیار ہے بار بار اللہ نے جہنم کی جو وعید قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے اسی لیے نازل فرمائی کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں جہنم میں جانے والے نہ بنے ڈرانے کے لیے بنائیے جلانے کے لیے نہیں بنائی تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتلا دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ پہلا جز کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہماری کامیابی کے دو بنیادی اصول اللہ نے اس آیت میں بتا دیے کہ جس آدمی کے اندر خدا کے سامنے پیشی کا خوف ہوگا کہ مجھے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے ایک دوسرا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا دو چیز جب اللہ کا خوف یا کسی کے سامنے پیشی کا خوف آتا ہے مثلا فیکٹری میں ایک آدمی کام کرنے والا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی کوئی کام گڑبڑ کیا ہے تو وہ مجھے نکال دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ صحیح صحیح کام کرتا ہے. اور مالک جب نہیں ہوتا فیکٹری میں تو آدمی کو شیطان دکھاتا ہے, چوری بھی کر لیتا ہے, گڑبڑ بھی کر دیتا ہے, ادھر تیری بھی کر دیتا ہے. لیکن ہمارا جو اصلی مالک ہے نا, وہ کبھی غیر حاضر نہیں. وہ معکم اینما کنتم, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, جہاں کہیں بھی تم, ساری کائنات, اس آسمان, یہ سورج, کہیں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, کسی ویرانے میں چلے جاؤ, کسی بادشاہت میں چلے جاؤ, بڑے سے بڑے بادشاہ کے ساتھ چلے جاؤ. یہاں تو مجرم جرم کر کے لوگ برطانیہ بھاگ جاتے ہیں, مجرموں کی پناہ گاہ ہے وہ, مجرموں کی پناہ گاہ برطانیہ, ساری دنیا کا سب سے بڑا بدماش. یہ جو امریکہ ہے نا, یہ چھوٹا بدماش ہے, ملک بڑا ہے لیکن بدماش چھوٹا ہے. سب سے بڑا بدماش یہ برطانیہ مکار, ساری دنیا کو اس نے لوٹا ہے, ساؤتھ افریقہ کو اس نے لوٹا, جا کے دیکھو وہاں انگریزوں کا سارا اثر رسوم, ہندوستان کو اس نے لوٹا, سارا اثر رسوم یہاں دھوکے سے لوٹا. آج ہم جن کی نقالی کرتے ہیں, جن کو ایماندار سمجھتے ہیں, یار کیا ہے تو مچھر اندر گھس گیا ہوتا ہے. وہ چلو یہ پیچھے بھی لگا لیں. تو سنگاپور میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ وہ کسی زمانے میں مشہور تھا کہ برطانیہ کے سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا. یہ آسٹریلیا میں بھی اسی کی حکومت ہے. یہ تو میرا مضمون نہیں ہے یہ کسی ملک کے خلاف بولنا یا کچھ, لیکن آج جو حالات ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے مسلمانوں کی, ہم کن لوگوں کی نقل میں جو ہے اپنی وضع خطا کو خراب کر لیتے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں بناتے, صحابہ کے جیسی شکل و صورت نہیں بناتے, اولیاء کرام جیسی صورت شکل نہیں بناتے, بلکہ یہود و نصارہ کے وضع خطا میں رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں. جو اس وضع خطا میں آتا ہے سمجھتے ہیں بڑا آدمی, بڑا آدمی تو وہ ہے جو اللہ اور رسول کی نظر میں بڑا ہے. تو غلط میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں یہ بتایا ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے کہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ اپنے رب کے سامنے پیشی کا خوف, ایک بات, اور دوسری بات جب خوف ہوگا تو پھر وہ اپنے وہ اب مالک کی نافرمانی نہیں کرے کہ مجھے اس کے سامنے ایک دن کھڑا ہوں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات سے رک گیا, تو پھر اس کو کیا انعام ملے گا؟ جب امتحان ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑے دن بعد نتیجہ آتا ہے کہ بھائی یہ فرسٹ کلاس پاس ہو گیا, 100 میں سے 100 نمبر لے لیا ماشاء اللہ, پھر اس کو انعام ملتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی دو بنیادی چیزیں ہمیں بتا دی ہیں, کہ ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت جو کام کریں اور زبان سے جو بات نکالیں, یہ بھی اہم بات ہے. یہ نہیں کہ بس کام ہی کرنا ہے, مطلب نماز ہی پڑھنی ہے, باہر جا کے گالی بھی دے رہے ہیں, باہر جا کے غیبتیں بھی کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں, اور فساد بھی کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو دین نہیں ہے. یہ اصلی خوف اس کو حاصل نہیں ہے. اپنی بیوی کے پاس جائے, بچوں کے پاس جائے, دوستوں کے پاس جائے, دکان پر ہو, نوکری پر ہو, ہر جگہ خیال رکھنا ہے کہ جو بات میں کرنے والا ہوں, جو کام میں کرنے والا ہوں, کہیں میرا مالک اس سے ناراض تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایل بزن قولن الا لدیہ رقیب حتیم. یہی نا ہے, حافظ تو ہے نا ماشاء اللہ. تو جو کچھ بات تم منہ سے نکالتے ہو قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ مفہوم میں عرض کر رہا, تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس پر دو نگران موجود نہ ہو. یہ بیٹھے ہوئے نگران ہر چیز لکھ لیتے. تو ہر وقت جس آدمی کی نظر میں اور دل میں یہ خوف ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن, حساب دینا, ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے, اور ایک ایک نیت کا جو دل میں چھپی ہوئے ہے اس کا بھی حساب دینا ہے, تو پھر وہ آدمی گناہ کرے گا؟ عقل مند آدمی تو نہیں کرے گا, بے وقوف آدمی کر سکتا ہے, یا ایسا آدمی جو رب کو بھلا دے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں, در حقیقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تبھی ہم سے گناہ ہوتا ہے. اگر ہمیں یاد رہے کہ ہمارا اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم گناہ سے گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو جس آدمی کے پیش نظر قیامت کی پیشی ہوگی کہ قیامت میں ہم نے اپنے ہر عمل کا، ہر قول کا جو زبان سے ہم نے نکالا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی سے جھوٹ بول دیا، ہر ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن سب پیش کر دیا جائے گا. یہ لیجیے صاحب، یہ رہا ان کا انصاف کتاب. اور ہر گناہ کے چار گواہ ہوتے ہیں. چار انسان وہاں جھگڑا کرے گا، نہیں نہیں اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا. اب وہ اعمال نامہ لائے گا. یہ دیکھو ہمارے فرشتوں نے ہر چیز، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی جانتے ہیں، اللہ کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ حجت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب ایک گواہ کا انتظام، ایک اعمال نامہ. دوسرا یہ فرشتہ، یہ بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا. تیسرا گواہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعضا. اگر آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھا، بدنی گائی کی، آنکھوں پر زنا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو خریدنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے کو، دیکھنے والے پر، اور دکھانے والے یا دکھانے والی. جو عورت بے پردہ پھرے گی وہ دکھانے والی ہو گئی، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے، اور چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے وہ کیبل میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نامحرم، چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو، گھر میں بھی نامحرم ہوتے ہیں، بھابھی ہے، سالی ہے، اور چچی ہے، مومانی ہے، اسی طرح چچا داد، خالہ داد، پھوپھی داد، یہ سب نامحرم ہیں. اور ان کو نامحرم کس نے بنایا ہے؟ احکم الحاکمین نے کہا. تو جو ان کو دیکھے گا آنکھوں کا زنا کرے گا، اور اللہ اور رسول کا نافرمان. قرآن پاک میں بھی حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بعض نظروں سے، جبھی نامحرم کو نہ دیکھیں. اور اس میں وہ لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکے جن کے داڑھی مونچھ ابھی نہ آئی، ان سے بھی احتیاط کرنی ہے. یہ مضمون بیان کم کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مضمون بہت اہم ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا واقعہ بیان کیا پورا قصہ. اگر آپ قرآن پاک کو کسی اچھے مستند عالم کے ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی بیماری تھی، بدفعلی کی، ایسی خبیث بیماری تھی، لڑکوں سے لڑکوں کے ساتھ بدماشی، ان کی قوم کی یہی بدماشی، یہ خباثت. آج جب یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں. تو اس لیے میں ثبوت دے رہا ہوں کہ قرآن پاک میں، کہ قرآن پاک نصیحت ہے کہ نہیں، ہمارے لیے تو ہے. تو یہ بیریش لڑکے جن کے داڑھی ابھی نہ آئی ہو، جن کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے، ان سے بھی احتیاط. تو تمام نامحرم لوگوں سے احتیاط کرنا. جو آدمی نامحرموں کو دیکھے گا آنکھوں کا زنا کرے گا، کیونکہ بخاری ایک تو قرآن شریف کا نام، کہ روح سے اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا. اور یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہود و نصارہ، انہوں نے تو مرد سے مرد کی شادی کو بھی جائز کر دیا. اتنے گندے اور غلیظ ناپاک لوگ ہیں، ایسے خبیث الطبع لوگ ہیں، کھین بھی نہیں آتی ان کو، خبیثوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کیا چیز کو جائز کر رہے ہیں. ایسے گندے لوگ ہیں جن کی ہمارے بات نادان مسلمان نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے سلیم عطا کرتا. غرض یہ کہ میرے دوستو، جہاں نظر اٹھانے کا کی خواہش پیدا ہو، فوراً خدا کا خوف دل میں آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا. تو یہ تیسرا گواہ کیا ہے؟ ہمارے اعضا. یہ بات ہو رہی تھی کہ آنکھ نامحرم کی طرف اٹھی، غلط جگہ اٹھی، تو یہ کیا ہوا؟ تیسرا گواہ ہو گیا. یہ آنکھ گواہی دے گی، کسی کو گالی دی، کسی کو غیبت کی، یہ زبان گواہی دے گی. کان سے گانا سنا، کل یہ کان گواہی دیں گے. یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ منہ، یہ ہاتھ پیر، یہ ہم اس کے مالک ہیں بھائی؟ نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہمارا اللہ نے کچھ عرصے کے لیے دی ہے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ واپس لے لیں گے. پھر اس سے سوال ہوگا، اب انسان جھگڑا کیسے کرے گا جب یہ کہے گا کہ یہ میری زیادہ
تیری ہی لذت کی وجہ سے تو میں نے بدنگاہی کی تھی دنیا میں، تو آنکھیں سینکتا تھا اپنی حرام نگوں سے، تو تیری خاطر تو میں گناہ کرتا تھا، آج تو میرے ہی خلاف بول رہی ہے، مگر اس کو کوئی چارہ نہیں، زبان پہ تالا لگ جائے، زبان خود بولے یا اللہ اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، یا اللہ اس نے فلاں کو گالی دی تھی، یا اللہ یہ نامحرم سے چھپ چھپ کے ٹیلی فون پہ باتیں کر رہا تھا، آج نوجوانوں کی جو جن میں مرض لگا ہوا ہے، بہت بڑا مرض لگا ہوا ہے، جب سے یہ اسمارٹ فون آیا پھر تو پوچھ رہی ہے، اس کی اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو فجر ہو جائے گی، اتنی خرابیاں ہیں، اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، کیونکہ آنکھوں کی خرابی سے دل خراب ہو گیا اور اپنی حلال نعمت بھی بری لگنے لگی، اور دونوں برابر ہیں، مرد بھی عورت بھی، عورتیں مردوں سے پھنس رہی ہیں، مرد عورتوں سے پھنس رہا ہے، اچھے بھلے بسے بسائے گھروں کو آگ لگ رہی ہے، میں کتنے سچے بیان کروں، کہاں تک رہوں میں، غلط بات یہ ہو رہی تھی میرے دوستو کہ کل کو یہ تیسرا گواہ یہ ہوا، ایک اعمال نامے، دوسرا فرشتے، تیسرے ہمارے اعضا، اور چوتھا گواہ کون سا ہوگا، جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہوگا، تو اس لیے جب آدمی خدا کا خوف دل میں رکھے گا، چوری کا دل چاہے ہاتھ رک جائے گا کہ نہیں بھائی آج تو میں چوری کر رہا ہوں، حرام کام کر رہا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، یہاں سے بچ جاؤں گا لیکن معاف ہو جاؤں گا، اول تو چوری کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اپنی جوتی کو سب کے لیے حلال کر رکھا تھا، کہ میری جوتی کوئی لے جائے اس کے لیے حلال ہے، تو ان کی جوتی کبھی چوری نہیں ہوئی، تو فرماتے تھے کہ اس کا راز یہ ہے کہ چور کبھی حلال حلال مال نہیں لے گا، چرائے گا تو وہ حرام ہوگا، جب میں نے حلال کر دی تو وہ کیوں اٹھائے گا، اسی بھی قصہ اور یاد آیا تاکہ آپ کی نیند تھوڑی سی جو ہے وہ بشاشت آپ نے آ جائے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قطب العالم رحمہ اللہ، ایک شخص ان سے بیعت ہوا، جب بیعت ہوا تو توبہ بھی کر لی سب گناہوں سے، چوری سے بھی توبہ کر لی، چور تھا وہ، چوری سے توبہ کر لی، تو جب بیعت ہو گیا وہاں رہنے لگا حضرت کے پاس، تو جب نمازی آتے تھے تو نماز پڑھ کے جب جا رہے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے ایک جوتا ہے دوسرا نہیں ہے، تلاش کرنے سے وہاں ادھر ملا، اس نمازی کا ایک جوتا یہاں، اس کا ایک جوتا وہاں، بڑے پریشان، کچھ دن برداشت کیا، پھر حضرت گنگوئی سے جا کر شکایت کی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، روزانہ یہ جوتے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ہر بچے کو لگایا کہ جب ہم نماز پڑھیں تم دیکھنا کون کرتا ہے، چھوٹے بچے نے دیکھ کے بتایا کہ یہ فلاں جو ابھی نیا نیا آیا ہے، یہ بیٹھ ہوا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کو بلایا، بھائی کیا بات ہے، تم نے توبہ کر لی تھی، بیعت کر لی، تم ایسا کام کرتے ہو، اس نے کہا حضرت پرانی عادت چوری کی پڑی، پرانی عادت، اب چوری نہیں کرتا، ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ کی برکت سے یہ بھی چھوٹ جائے گی، دیکھو ہنسی آئی تھوڑی، نیند غائب ہوئی، تو میرے دوستو جس آدمی کو خوف ہوگا خدا کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے ہر بات کی گواہی دینی ہے، ہر قول کی گواہی دینی ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، میرے شیخ رحمۃ اللہ کا شعر ہے یہ، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان، تو جس آدمی کے سامنے اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، دیکھو اگر تم ہر وقت اپنے رب کے سامنے پیشی کا خوف رکھو گے تو پھر تم ہم سے دور نہیں ہوگے، تم گناہ کر کے ہم سے دور نہیں ہوگے، کیونکہ گناہ اللہ سے دور کرنے والی چیز، اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور، تو میرے دوست دوسری چیز ودا نب چڑھنے لگا کہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، پس اس کا انعام کیا ہوگا، اچھا تقاضا گناہ کا آ گیا کہ یہاں سے کوئی عورت گزر رہی ہے، یا عورت کو تقاضا آیا وہاں سے کوئی مرد گزر رہا ہے اس کو دیکھ لو، یا موبائل ہے پاس، رات کو سب سو گئے، اسمارٹ فون ساتھ ہے، اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا، یا چادر اوڑھ لیں اور اندر موبائل چل رہا ہے، یہ ہو رہے ہیں جس سے لاکھوں سے، یہ نوجوان اپنی جوانیاں بھی برباد کر رہے ہیں، کیونکہ شہوت کے مناظر دیکھ دیکھ کے شہوت بھڑک جاتی ہے، اور حرام کام کرنے کو جی کرتا ہے، بھائی ان بڑے صاحب کو کہنا یہ گھٹنے چھپاؤ، گھٹنا کھولنا گناہ ہے، اس کو ڈھک لو، گھٹنا شلوار نیچے کرو بھائی، کپڑا ڈھانک لو، اوپر نہیں کرو، آج کل لو آ جاؤ رمضان آگے، سمجھ گئے میرے دوستو؟ استغفراللہ. تو یہ گھٹنا جو ہے نا یہ سطر میں شامل ہوتا ہے. اگر ہمارے بچوں میں سے یا کوئی پاس پڑوس میں دوست یار ہو اس کو محبت سے سختی سے نہیں محبت سے سمجھانا چاہیے. آج کل یہود و نصاریٰ کی نقل میں نیکرے پہن رہے ہیں گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا اس کا ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس یعنی پاجامہ پتلون لنگی جو بھی لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے جبہ کیوں نہ ہو اس سے جو ٹپنا ڈھانکے گا جہنم میں چلے گا. تو ہم سے یہ تو ہوا نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنے سرکار کی محبت میں ٹپنا کھول لیتے. یہود و نصاریٰ کی نقل میں گھٹنے کھول لیے. اور اگر ٹپنے کوئی کھلا ہوا آتا ہے یہ دنیا دار لوگ باتے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے وہ کہتے ہیں کیا جاہلوں کی طرح ٹپنا کھولا. یعنی یہ بات بہت گہری ہے بہت خطرناک گہری ہے بات. جو آدمی شاعر اسلام کا مذاق اڑائے کافر ہو جاتا ہے. اس کو اتنے ایمان کی تجدید کی بھی ضرورت ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. غرض یہ کہ جب میں یہ بتا رہا تھا کہ تقاضے کا آنا برا نہیں تقاضا آیا کہ اس کو دیکھ لیں لیکن دیکھا نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ اپنے رب کے سامنے پیشی کا خوف اس کو مانے ہو گیا کہ نہیں بھائی اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے زنا العین النظر آنکھوں کا زنا ہے یہ آنکھوں کا زنا کیسے میں آنکھوں کا زنا کر لوں کیسے میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد چاہے دیکھنے والا عورت ہو چاہے دیکھنے والی عورت ہو چاہے دیکھنے والا مرد ہو اور چاہے دکھانے والی عورت ہو چاہے دکھانے والا مرد دونوں پر کس کی بد دعا ہے؟ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جس نے طائف کے کفار کے لیے بھی بد دعا نہیں کی حالانکہ انہوں نے آپ کو خون ہم خون کر دیا بہت تکلیفیں دی تھیں آپ اور فرشتہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیس کر دوں مگر سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں فرمائی. فرمایا بھائی نہیں شاید ان میں ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو مت مارو. بدعا بھی نہیں دی. بدعا کس کے لیے دے رہے ہیں؟ جو نامحرموں کو دیکھتا ہے بری نظر سے دیکھتا ہے اور جو عورت نامحرم کو دیکھتی ہے کیا دکھاتی ہے دونوں پر اللہ کے رسول کی بدعا ہے. آج کوئی شخص ہمیں بدعا دے دے ہم کتنا ڈرتے. جانی بیووں کے پاس ابھی ہم آ رہے تھے نا وہاں کیا نام لکھا ہوا تھا اس کا موتی رام اور ایک اور کیا نام تھا کون سا مسیح اب بکی بھی یہ نئے عامل بن گئے ہیں اور ہمارے بہت سے بیوقوف بھائی جو ان کے جا کے پھنستے ہیں نذرانے بھی دیتے ہیں تعویذوں کے پیسے بھی دیتے ہیں اللہ رسول کے سر اللہ کے آگے سر نہیں جھکا ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ کے حضور سر رکھ کے نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر دیے. ان جاری لوگوں کے ہاتھ سے چڑھ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے اوپر بندش ہے تمہارے اوپر جادو ہے تمہارے اوپر جو ہے جنات ہیں تمہارے اوپر جو ہے آصف ہیں طرح طرح کے جال ان کے پاس ہوتے ہیں پھنسانے کے لیے. اب وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے بھائی کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے تو تعویذ لے لو. بس وہ ساری عمر لگا کے رکھتے ہیں نئی نئی ترکیبوں سے اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور وہ پیسے دیتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے. ارے تم دو رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو سب کام بنے گا. تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. آج فلانا رام اور موتی رام اور فلانا کام کیا نام تھا اس کا مسیح کا تارا کون تارا بنگیوں نے بھی اب جو ہے وہ عامل کا پیشہ ہتھیار دیکھتے ہیں کہ سب اکثر لوگ جاہل ہیں نا تو ان کو معلوم ہے قصور ان کا نہیں ہے تارا مسیح کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں اللہ سے مانگنا سیکھا نہیں اللہ کے حضور صدق کے مانگنا سیکھا نہیں کسی اللہ والے سے تعلق کیا نہیں تو وہ آپ کو بتاتا کہ یہ سب جاری ہے. ایک شخص حکومت کا آدمی تھا اور ہمارے حضرت کو اس نے اپنا ایک قصہ بتایا کہ بلوچستان میں میں ایک عامل کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر میں نے کہا کہ برسوں ہو گئے میری ترقی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم وظیفہ بتا دیں گے، 10,000 روپے لگیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. اس نے 10,000 روپے لیے اور اس کو ایک وظیفہ بتا دیا. اب وہ جب جانے لگا تو اس کو بلایا واپس، یہ ادھر آؤ، اس وظیفے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں. اس نے کہا اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ وظیفے کے دوران بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، بندر کا خیال نہ لانا ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا. جب وہ چلا گیا تو کچھ عرصے بعد جو ہے بجائے ترقی کے اور نیچے چلا گیا. اب اور پریشان ہوا کیونکہ 10,000 بھی اس نے قرض لے کے دیے تھے. سوچا تھا کہ بھائی جب یہ ترقی ہو جائے گی پیسے بڑھیں گے اس میں سے دے دوں گا. اب بجائے ترقی کے اور نیچے آ گیا. وہ بہت غصے میں بھرا ہوا اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ تم نے جو ہے مجھے وظیفہ بتایا ترقی کا، میری تو اور تنزل ہی ہو گئی. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا وظیفہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ناکام ہو، ضرور تم نے تو غلطی کی. اس نے کہا بھائی میں نے وظیفہ پابندی سے پڑھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وظیفے کے بعد بندر کا خیال تو نہیں آیا تھا. او ہو ظالم، جب میں تسبیح لیتا تھا تو بندر کا خیال مجھے ضرور آتا تھا کیونکہ تو نے منع کیا تھا. جب منع کیا تھا تو تسبیح لیتے ہی بندر کا خیال آتا تھا. کہا جائے بس اسی وجہ سے تمہاری تنزلی ہو گئی. ایسے ظالم چکر باز ہوتے ہیں اور اس طرح پھانستے ہیں، تدبیریں ان کے پاس ہوتی ہیں. اور باتیں عامل کے پاس جانے والے بھی تھوڑے چالاک ہوشیار ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی کسی عامل کے پاس چلا گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک کالے رنگ کا مرغا لے کے آؤ، کالے رنگ کا، اس کے خون سے ہم تعویذ لکھیں گے. دیسی مرغا لانا اور کالے رنگ کا ہو، ایک بال بھی سفید نہ ہو، اس کے خون سے ہم تمہیں تعویذ لکھ کے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بالکل کالا سیاہ مرغا خریدا، دیسی اصلی. اس کے بعد وہ لے کے اس کے پاس کیا، یہ لو بھائی مرغا لے آیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہیں جو مرغا لایا تھا اس نے وہیں اس کو ذبح کیا خود مرغے، اور ایک پیالے کے اندر اس کا خون ٹپکایا اور مرغے کی بنائی گھوٹیاں، اور اس کے بعد گھوٹیاں بنائی دبائی بغل میں، خون دیا اس کو بھی یہ لو. اس نے کہا بھائی مرغا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تعویذ تو تم نے خون سے لکھنا تھا، تو گھوٹیاں تو میں لے کے جاؤں گا، گھوٹیاں تو میں کیوں دوں. ایسے بھی ہوشیار چکر باز ہوتے ہیں. غرض یہ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما دے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. الا من تابا، کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالی سے توبہ کر دے پھر اس سے انشاءاللہ یہ سب گواہ مٹا دیے جائیں گے. گواہوں کو بھی اللہ مٹا دیتے ہیں. میں کیا دوست کو عرض کروں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو مفتن ہے، مفتن معنی کتنے میں پڑ جاتا ہے، معنی یہ کہ کثرت سے گناہ میں پڑ جاتا ہے، بار بار گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ تواب بھی ہے، کثرت سے توبہ بھی کرتا ہے. وہ جب پورا ہو جاتا ہے پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر نادم ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ کیا کہوں، پھر گر گیا، پھر گٹر میں گر گیا، پھر گٹر میں گر گیا. تو اللہ تعالیٰ سے جو نادم ہو کر معافی مانگتا ہے، اچھا توبہ کی تین شرطیں ہیں اور ایک چوتھی شرط بھی ہے. توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو، ایک تو یہ کہ گناہ ہو رہا ہے تو گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ نہیں کہہ رہا ہے. موبائل میں گندی چیز دیکھ دے کہ وہ استغفر اللہ، کیسی ننگی ہو رہا ہے، کیسے کرنا، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی میرے دوست. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے، پہلی شرط. اور ارے وہ بھائی یہ تو میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ معاف کر دیجیے. دوسری شرط یہ کہ دل میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی ہو کہ میں اپنے مالک کو ناراض کروں. اور تیسری شرط یہ کہ توبہ جس وقت وہ کر رہا ہے اس وقت آئندہ وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. چاہے توبہ ٹوٹ جائے نا، ٹوٹ جاتی ہے توبہ، انسان ہے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پکا ارادہ کرے گا اب میں یہ گناہ نہیں کروں، جان نکل جائے گی لیکن گناہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ اگر کسی کا مال مارا ہوا ہے، کسی کی گھڑی وضو خانے سے مل گئی تھی پہن لی اور یا اللہ توبہ آئندہ نہیں کروں گا، نہیں وہ گھڑی واپس کرنا ضروری ہے. کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور پیسہ موجود ہے، اس کو قرضہ واپس ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق توبہ بھی دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اور اپنی خواہشات, جیسے میں عرض کر رہا تھا نا دوسری بات, کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف, اور دوسری چیز کیا ہے کہ گناہ کا تقاضا دل میں آنا میرے دوستوں برا نہیں, دل چاہ رہا ہے, یہاں سے بات کہیں اور چلی گئی تھی, دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں, تقاضا ہے لیکن دیکھا نہیں کہ نہیں اپنے رب کے سامنے میں کیا جواب دوں گا, آنکھوں کے زنا میں کیسے کر لوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا میں کیسے لے لوں. رک گیا, آنکھ چکا ہی, دل پہ غم لے لیا, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہاں یہ جوان ہو بڈھا ہو کوئی بھی ہو, بوڑھے آدمی کا بھی نفس جوان رہتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بوڑھا آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صحت اور جسمانی طاقت ویسی قائم رہتی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس جوان رہتا ہے, نفس جوان رہتا ہے, نفس کی خواہشات جوان رہتی ہیں. بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بڈھا آدمی میں بھی بڈھا ہوں, اس لیے سفید ریش لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم کو کہہ رہا ہے, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میں بھی بڈھا ہوں. تو فرماتے تھے کہ بڈھے آدمی کو اور زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ جب کار پرانی ہو جاتی ہے تو بریک لگاتی ہے یہاں اور رکتی ہے وہاں جا کے. میں بھی پرانی کار میں آیا ہوں, ابھی ایک بریکر آ گیا اچانک سے, میں نے بریک لگانا چاہا لیکن وہ این بریکر کے تھرو اندھیرا تھا, اندھیرے میں یہاں تو کوئی قانون ہے بھی نہیں, روشنی لگانی چاہیے, بورڈ لگانا چاہیے کہ آگے بریکر ہے, یہ قوانین تو یہاں بےچارے کوئی جانتے نہیں, تو یہاں تو روٹی پانی کے لالے پڑے ہوئے, یہاں بریکر کو کون بورڈ لگا تھا میرے کو. تو میں نے گاڑی کا بریک کہاں سے لگانا شروع کیا, کہاں جا کے بریک لگا. تو بڈھے آدمی کو اپنے سے اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے. میرے شہر کا شعر ہے کہ دھوکا نہ کھائیو اس ریشے سفید سے, میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, تو حالانکہ تیری گاڑی بھی سفید ہو رہی ہے. یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اور سینئر میڈیکل آفیسر ہے اسپتال کا, نام نہیں لوں گا اسپتال کا, یہ سینئر میڈیکل آفیسر ہے, دیکھو ماشاء اللہ ٹوپی ہے, پوری گاڑی ہے ایک مٹھی, اپنے کھول کے رکھتے ہیں, کسی لباس میں جاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے لباس میں ہر جگہ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ان کی عزت ہے. کیوں بھائی کوئی بے عزتی کرتا ہے آپ کی, آپ کی داڑھی ہے, آپ ملا ہو گئے, آپ ٹوپی پہنے ہیں, بلکہ عزت کرتے ہیں نا, ان کے آفیسر بھی ان کی عزت کرتے ہیں. تو اسی پہ شعر یاد آ گیا کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی زینت لیے ہوئے, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے تینوں طرف, مسلمان کی یہ داڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی داڑھی کا ایک مٹھی اپنی. غرض یہ کہ میرے دوست کو کیا بات سے کہاں چلی جاتی ہے بات, کوئی یاد دلائے گا شیر؟ ہاں کون سا شیر کہہ رہا ہے؟ ہاں شاباش, بڈھا جاگ رہا ہے. تو دھوکا نہ کھائیو کسی ریشے سفید سے, ہے نفس نے ہاں ریشے مسود لیے ہوئے, مسود مانے کالی, نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے, نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے, اس لیے خالو سے بھی بچ کے رہے عورت, خالو نامحرم ہے, اور خالو کا وزن بھالو سے بھی ملتا ہے, بھالو چھاپا مار دیتا ہے, اس لیے بدگمانی تو کسی سے نہیں کرنی, لیکن ہمیں شریعت کا حکم ماننا ہے, جس جس سے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے اس سے پردہ رکھنا ہے, نظر بھی بچانی ہے, اپنے آپ کو دور بھی رکھنا ہے, اور دل میں بھی اس کا خیال نہیں لانا ہے. تو غرض یہ کہ تقاضا اگر آئے گناہ کا لیکن انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا اور دل توڑ لے گا, خدا کو ایسا ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے, بہت پسند. اب اس بارے میں بعد میں بات ہوگی کیونکہ ایک گھٹا ہونے والا ہے, اب صرف میں یہ آخری بات کہیں گے کہ یہ دونوں باتوں کا انعام کیا ہے. کسی آیت کے جز میں اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ایسا آدمی جو اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنی نیت میں ہر وقت یہ خوف رکھے اپنے رب کے سامنے پیشی کا, اور دوسرا اپنے نفس کی بری خواہشات سے رکا. خواہش ہونا برا نہیں ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھو, خواہشات کتنی بھی آ جائیں گھبرانا نہیں, کتنی گندی خواہش آ جائے لیکن عمل نہیں کرنا ہے, دیکھنا منع ہے دیکھنا نہیں, دل میں تقاضا آ رہا ہے, جتنا شدت کا تقاضا آئے گا نا کہ دیکھ لے دیکھ لے, لیکن اس کو توڑ دیا, نہیں دیکھا کہ نہیں میرا رب ناراض ہو جائے میں نہیں دیکھتا. تو میرے دوستوں خدا کو ایسا دل بڑا پسند ہے, اور اس کو اسی قدر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اسی قدر جتنا شدت کا تقاضا ہوگا نا اتنا ہی زیادہ اس کو خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو تقاضا آنے سے کبھی نہ گھبرانا، عمل کرنے سے شرمندہ ہونا، عمل نہ کر، اور اگر ہو جائے تو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی یا اللہ معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی تو معاف ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب. تو دو باتیں یہاں اہم بیان ہو گئی، ایک تو ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر عمل کا، ہر نیت کا حساب دینا ہے، اور دوسری بات ودہ نفس عن الہوا، کہ اپنے نفس کو ہم نے بری خواہشات پر عمل کرنے سے روکنا ہے. دو بات، پھر انشاءاللہ جنت ہماری ہے. فإن الجنة هي المأوى، اور یہ دنیا کی زندگی سب پریشانی، غم، مصیبتیں، بلائیں ہر انسان کو آتی ہیں، کافر کو بھی آتی ہیں، مسلمان کو بھی آتی ہیں. اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سامنے ظالم یہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، زمین بھی لوگوں کی وراثت کی دبا رہا ہے، یہ بھی بڑے مزے میں ظالم، بڑا پیسہ ہے، بڑے چکٹوں. تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، آپ اللہ کی کتنی محبوب ہستی تھے، کتنے قریب تھے کہ اللہ نے آپ کو پیشکش کی کہ نبی آپ چاہیں، فرشتے کے ذریعے کہ آپ چاہیں تو سارے مکہ کے پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے آپ پیغمبر تو آپ ہیں، اللہ کے علم میں پیغمبر ہیں، پیغمبری تو ملے گی، آپ چاہیں تو بادشاہت والی پیغمبری لے لیں، آپ چاہیں تو بالکل مٹی ہوئی فقیرانہ پیغمبری لے لیں، کون سی پیغمبری آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا استشارہ مشورے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو جبریل علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا، اس سے آپ سمجھ گئے. آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں. پھر آپ کتنے کتنے دن فاقے سے رہتے تھے، آپ کے ازواج مطہرات فاقے سے رہتی تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پورے پورے سال کا نان نفقہ دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو خیرات کر دیتے. اب یہ تو مضمون بڑا لمبا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کی امہات المومنین کا تو خیرات اور سخاوت کا کیا عالم تھا، کیا بتائیں. تو غرض یہ کہ مسائل مسلمان کو بھی آتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ والا مسلمان شکایتیں، واویلا، ناشکری نہیں کرتا، وہ اپنے مالک سے راضی رہتا ہے کہ اللہ آپ جس حال میں مجھے رکھے میرے لیے وہی حال مفید ہے، میں خوش ہوں، میں آپ سے راضی ہوں. اور کافر واویلا کرتا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بلکہ مصیبت آتی ہے تو خودکشی بھی کر لیتا ہے. میں نے کل اس دن بتایا تھا نا کہ خودکشیوں کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں فرانس میں، امریکہ میں، کہ یہاں آپ آگے خودکشی کر لیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا. بتائیے کیا ضرورت ہے اتنی ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشی کے پوائنٹ بنانے کی؟ معلوم ہوا کہ ان کا دل پر عذاب ہے، ہر وقت منہ میں کباب ہے، دل پہ عذاب ہے. تو میرے دوستو، تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہم اس کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزار لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. فإن الجنة هي المأوى، کہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ. پھر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کا نام بھی نہیں ہوگا. فرشتے وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. آج ہم داڑھی کٹاتے ہیں، داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں، انہی داڑھی والوں کی، انہی ملاؤں کی وہاں قدر و قیمت ہوگی. آئیے آئیے، آپ جنت میں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ آئیے. آج ہم داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں، کل انہی داڑھی والوں کی عزت ہوگی. یہ امتحان ہے یہاں کا کہ کون اللہ کا ہو کے رہتا ہے، کون مخلوق کی بات مانتا ہے، مخلوق سے متاثر ہو جاتا ہے، معاشرے سے متاثر ہو جاتا ہے. لوگ ہمیں ملا کہیں گے، کہنے دو ملا، لیکن کل اسی ملا کی وہاں عزت ہوگی. جو ہمیشہ کا ٹھکانا ہے وہاں اسی ملا کی عزت ہوگی، اسی کی لاؤ لاؤ ہوگی. آئیے آئیے، آپ جنت میں چلے جائیے. تو یہ میں شعر سنا چکا تھا نا، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ ہے جو داڑھی کی زینت لیے ہوئے. داڑھی کی یہ حدود شرعی یہ ہے جو میں نے اپنے شہر سے سیکھی، دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی، پھر اس کے بعد یہاں سے کاٹیں، اس سے چھوٹا نہیں کریں، چھوٹا کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو تھوڑی ہے، تھوڑی کے اوپر سے اپنی مٹھی نہ پکڑیں بلکہ تھوڑی کے بعد پھر یہاں سے کاٹیں، پھر یہ سنت کے مطابق داڑھی. اور اونچوں کا حکم یہ ہے کہ بالکل صاف کرنے ہیں افضل ہے, سب سے افضل درجہ بالکل صاف. دیکھیں ان کی مونچھیں دکھا دو بھائی کھڑے ہو کے, یہ آپ بھی دکھا دو اور آپ بھی دکھا دو, دیکھو ان کی مونچھیں سب سے افضل درجہ یہ ہے. اور اگر مونچھ رکھنی ہے تو اس کا حکم یہ ہے, اور بعض لوگوں کو مونچھیں رکھنا ضروری ہوتا ہے, بعض لڑکوں کے یا لوگوں کے چہرے میں کشش ہوتی ہے, اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں بار بار کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لینا چاہیے. وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے مونچھ صاف کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کشش اور بڑھ جائے گی, اور خدا نخواستہ تمہارے ساتھ کسی کو برائی کا خیال آ سکتا ہے. تو کسی کو گناہ میں مبتلا کرنا بھی گناہ ہے, کسی کے لیے گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے. اس لیے جو بڑے کوڑے ہو گئے چہرے پہ کشش نہیں, ان کو تو صاف ہی رکھنا چاہیے. اور اس میں اور بھی حکمتیں ہیں, وہ ابھی ہر ایک کے سامنے بتانے کی نہیں ہوتی. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا راستہ پر اللہ کو کیا نہیں پسند, تو یہ مونچھیں صاف کر لیں. تو غلط یہ ہے کہ بھائی ٹخنا کھول کے رکھنا, ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسے نماز کا حکم نہیں ہے, ہر وقت جب چل رہا ہو مرد عورت نہیں, عورت تو ٹخنے ڈھانکے اس کو ڈھانکنا واجب ہے, مرد جو ہے ٹخنے کھول کر چلے, اور یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. تو جہنم میں جلنے کی بھائی بڑے گناہ پہ آتی ہے, چھوٹے گناہ پہ نہیں آتی. غرض یہ کہ بھائی ہمیں اللہ اور رسول کو ہو کے رہنا ہے, اور جو آدمی اللہ اور رسول کو ناراض کر کے رہتا ہے میرے دوستوں, داڑھی کٹی ہوئی ہے, ٹخنا ڈھکا ہوا ہے, اس کی ظاہری حالت ہی گناہوں والی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پیار نہیں فرماتے. اور یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے کہ جس مالک نے ہمیں زندگی دی, جس مالک نے ہمیں صحت دی, رزق دیا, اولاد کی نعمت دی, ماں باپ دیے, اس مالک کو ہم ناراض کرتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی کی حالت میں رہنا میرے دوستو یہ شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے. اللہ کے شریف بندے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ کہ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ نہ بھی پیدا کرتے, جلانے کا ڈرانے کا انتظام نہ بھی فرماتے, تب بھی اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہیں, ایک لمحہ بھی ناراض نہیں. شرافت کا تقاضا یہ. تو ہم اپنے آپ کا ظاہر بھی اللہ والا بنا لیں, اللہ رسول کی پسند کا بنا لیں, تو اللہ تعالی ہمیں پیار کی نظر سے دیکھیں گے دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی کہ میرے نبی کی شکل لے کے آئے. بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب قیامت کے دن جب میں حاضر ہوں گا اللہ پوچھیں گے کیا لائے, تو میں اللہ سے کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, صورت لے کے آیا, بس یہ ہماری کمائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو دخول اولی جنت میں نصیب ہو. دخول اولی کیا ہے کہ گناہگار تو بھائی ہم ہیں, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک ہیں. توبہ استغفار ہم کرتے رہیں, گناہ صاف ہوتے رہیں گے, لیکن ہمارا کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہو. تو بھائی دخول اولی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو گناہ انسان کر کے جائے گا اگر اس پہ معاملہ کرنا چاہے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا نا, سزا بھگتنی پڑے گی, پھر ایمان کی بدولت جنت میں بھیجا جائے گا. اور کافر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا, اس کو کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو دخول اولی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر جہنم میں ڈالے کہوں جاؤ جنت, جنت میں چلے جاؤ. جہنم کی تحمل ہے ہم کو, یہاں کی آگ کا تحمل نہیں ہے. ایک سیکنڈ ہم کہیں بھائی ذرا جلا لو اپنی انگلی, وہی جلائے گا. تو وہاں تو آگ 70 گنا سے زائد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں 100% تابع داری والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں بے خبری میں اے اللہ ہم نے جو گناہ کر دیے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, اے مالک کریم آج شب قدر کی بھی امکان ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے, ہر ہر لمحہ مبارک ہے, دعاؤں کی قبولیت کا پورا پورا وقت ہے. سارے رمضان آپ نے اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا ہے, آپ کو روزہ ایسا پسند ہے, روزے دار ایسے پسند ہیں, کیا آپ نے ان عرش کے اٹھانے والوں کو حکم دیا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو؟ تو اے اللہ آپ نے فرشتوں کی آمین کی لاج رکھ دیجیے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں. اے اللہ اگرچہ ہمارے دل میں وہ تڑپ نہیں ہے, وہ درد نہیں ہے, لیکن اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں. وہ درد بھی آپ عطا فرما دیں, وہ رونا بھی آپ عطا فرما دیں, وہ اشک باری بھی آپ عطا فرما دیں, اپنے گناہوں پر ہمیں رونا بھی نصیب فرما دیں اور ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے بے بہا فضل و کرم سے معاف فرما دیں. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیں. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں گے, اور اگر خطا ہو گئی تو ہم آپ سے ضرور سے ضرور رو رو کر معافی مانگیں گے. رونا نہ آئے گا تو رونے والی شکل ہی بنائیں گے. اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سب کام بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو, ہماری تراویح کو, ہماری تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے, اور اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے اور گناہوں سے اے اللہ مکمل حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دیجئے, گناہوں سے ہمیں بیزاری عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے دوری عطا فرما دیجئے اور نیکیوں کا شوق عطا فرما دے, نیکیوں کا ذوق عطا فرما دے, عبادت کی حلاوت مٹھاس نصیب فرما دے, قرآن پاک کی تلاوت کی مٹھاس نصیب فرما دے. اے اللہ نماز کی مٹھاس کی حلاوت نصیب فرما دے, نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے, سجدوں کی لذت عطا فرما دے. اے اللہ سجدے کی سلطنت عطا فرما دے. بس بنا لی من نفاہم ملکہا ملک یہاں سجدہ مسلم کن مرا. اے اللہ ہم آپ سے بادشاہت نہیں مانگتے, اگرچہ ہم مال سے مستغنی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں مال بھی حلال مال بھی عطا فرما اور ہماری ضروریات سے زائد ہمیں عطا فرما دے, لیکن اے اللہ ہماری اصل آپ سے فریاد ہے کہ آپ ہمیں سجدے کی سلطنت بھی عطا فرما دے. اللہ سلطنت دولت کی سلطنت و دولت عطا فرما دے, سجدوں کی لذت عطا فرما دے. اپنے سر اپنے حضور ہمارا سر رکھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, دل کی حضوری نصیب فرما دے, سجدوں میں حضوری نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری نماز کو نماز بنا دے, ہماری تلاوت کو تلاوت بنا دے, ہماری عبادات سے اے اللہ اپنے فضل سے ایسا بنا دے ہماری عبادات کو کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں, اور اللہ ہمیں ہر گناہ سے اپنا دل توڑنے کی توفیق دے. اے ہم گناہ نہ کریں, اپنا دل توڑ دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ آپ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی آپ ہم کو نہ پائیں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان, ایسی لذت, ایسی پاکیزگی عطا فرما دے, اپنی ایسی فرما برداری عطا فرما دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو, مجھ سمیت ہر مسلمان کو اے اللہ خوب خوشحالی والی روزی عطا فرما, خوشحالی والی زندگی عطا فرما. تنگی سے, بے روزگاری سے میری بھی اور میرے بچوں کی بھی, اور اللہ سب مسلمانوں کی جو حاضرین ہیں اور جو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, اور اللہ سارے مسلمانوں کو اے اللہ تنگی سے اور بے روزگاری سے حفاظت نصیب فرما. خوب خوب مسرت والی کشادہ روزی عطا فرما, ہر مسلمان کو خوب خوشحال کر دے. اے اللہ ہماری مملکت کو بھی خوشحال کر دے, ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اے اللہ جس نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے, یہ دو ولی ولادتیں ہیں, ایک سود ہے جس نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے, ایک رشوتیں ہیں جس نے ہمارے ملک کو کھا لیا, اور ہر انسان پریشان ہے, مہنگائی کا ستایا ہوا ہے اور قحط کا ستایا ہوا ہے. اے اللہ یہ ہمارے ہی گناہ ہیں, کیونکہ ہماری ہی گناہ کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے, ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, اور ہمیں نیک اور دیندار اور اپنا خوف رکھنے والے حکمران عطا فرما, عدل و انصاف والے, رحم کھانے والے ہمیں حکمران عطا فرما, ہمارے خون سے ہولیاں کھیلنے والے حکمران سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما, ہماری جانوں کی اور عزت آبروں کی اور ہمارے مال کی حفاظت فرما. ہر مصیبت بلا اور پریشانی سے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ آسانیاں فرما, مشکلات سے نجات عطا فرما, کامل تقویٰ والی حیات ہم سب کو نصیب فرما, نور والی, عبادت والی, فرما برداری والی پاکیزہ زندگی, نورانی زندگی ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک اور صالح, اللہ والے, محبت والے رشتے عطا فرما, بہترین اخلاق والے رشتے عطا فرما. اللہ ہمیں بھی بہترین اخلاق سے نواز دے. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے, قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہیں. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر اخلاق, ہر خلق کو بہترین فرما دے. اے اللہ لوگوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ ہمیں نرم کر دے اور کفار کے ساتھ ہمیں اشداد کر دے، ہمیں شدید کر، شدید ہی نہیں اشد کر دے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ہمارے اعمال کی خرابی ہی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مظالم ہو رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں اور دشمن آنکھیں نکال رہے ہیں ہمارے اوپر اور دشمن ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں۔ اے اللہ آج یہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ وقت آ گیا ہے کہ ظالم کفار ہم پر ہنس رہے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے معاملات کی بھی درستگی کی توفیق دے، معاشرت کی درستگی کی توفیق دے، اور اب اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اور اخلاق کی درستگی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جو فلسطین میں دھڑا دھڑ شہید کیے جا رہے ہیں اور ہم پوری مسلم دنیا دیکھ کر بےحس ہوئی ہوئی ہے اور ہم میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ان کی امداد کی جس طرح سے بھی ہو سکے، دعاؤں سے، مال سے، جسم سے، اے اللہ جس طرح ہو سکے ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ ان کی غیب سے بھی نصرت فرمائیے، اے اللہ ان پر غیب سے سایہ فرما دیجئے، اے اللہ بے یار و مددگار، بے چھکے اور ننگے اور بھوکے اور بیمار تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ہم کتنے بے بس ہیں، اے اللہ آپ ہی کچھ ہم غیب سے ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ فرشتوں کا نزول فرمائیے اور اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، اور ہر مسلمان کو عزت و شوکت اور اسلام کو عزت و شوکت اور غلبہ عطا فرمائیے، اور دشمنوں کا منہ کالا کر دیجئے۔ اے اللہ جن دشمنوں کو ہدایت مقدر میں نہیں ہے، اے اللہ ہم سب سے پہلے آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، دل آپ کے قبضے میں ہیں، اے اللہ آپ ان کے دلوں کو بدل دیجئے، ان کو جہنم سے جانے میں بچا لیجئے، لیکن اے اللہ آپ کے علم میں اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے، ان کو چن چن کر اور ذلیل و خوار کر کے ہلاک کر دیجئے، ان پر دردناک عذاب نازل فرمائیے، اے اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور شکست خوردہ کر دیجئے، ان کو ایسا ذلیل و خوار کر دیجئے کہ اے اللہ جس طرح یہ ہم پر ہنس رہے ہیں کل دنیا ان کے اوپر ہنسے اور ان کی کوئی عزت نہ کرے، اور ان کو کوڑی کر کے مار دیجئے، اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دیجئے، طرح طرح کی بلاؤں میں اور بیماریوں میں ان کو گرفتار کر دیجئے اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیجئے۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، خصوصاً فلسطین اور غزہ، اور جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، برما میں، بنگلہ دیش میں، کہیں پر بھی مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان میں، اے اللہ سب جگہ اپنی مدد نصرت نازل فرما، اور مسلمانوں کو سچی توبہ کر کے اپنے دین کی درستگی کی توفیق عطا فرما اور ان کی مدد نصرت فرما۔ اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اور اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جس بھائی کے دل میں جو بھی خیال، اے اللہ جس میں جائز مقصد ہو، اے اللہ یا اس کی کوئی پریشانی ہو، یا اس کا کوئی مسئلہ ہو، یا اس کو کوئی تنگی ہو، اے اللہ اس کی پریشانی، اس کے مسئلے، اس کی تنگی کو دور فرما اور اس کے مسائل کا حل فرما، اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو، اے اللہ اس کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس چند ساعتیں رمضان کی رہ گئی ہیں، ہمیں افسوس سے ہم نادم ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، جو انعامات کی بارش آپ نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اس کو ہم لینے والے نہیں بن سکے، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم کمزور ہیں اور اپنی نالائکی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہوئے بقیہ لمحات کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے اچھا کر کے، لیپا پوتی کر کے قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب العالمين۔